بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 5 مارچ 2018 ہے. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. یہ کتاب 304 صفحات پر مشتمل ہے. آج ہم کتاب سود ریکارڈ کر رہے ہیں، دور جدید کے عظیم چیلنج کا جواب دلیل و برہان کے ساتھ. اس کتاب کے مصنف سید ابو العلیٰ مودودی ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، 03067878222، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtapa.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. نام کتاب سود، مصنف مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ، اشاعت مئی 2016، ایڈیشن 33، تعداد 1100، قیمت 280 روپے، مطبع ارقم آفاق پریس لاہور، اہتمام مینیجنگ ڈائریکٹر اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لیمیٹڈ، منصورہ ملتان روڈ لاہور پاکستان، فون 042-35252501 ایکسٹینشن 2، فیکس 042-35252503، موبائل 03224673731، ویب سائٹ www.islamicpark.com.pk، ای میل islamicpark@gmail.com. عرض ناشر، سرمایہ دارانہ نظام نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو بگاڑ پیدا کیا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب سود ہے. ہماری معاشی زندگی میں سود کچھ اس طرح رچا بسا دیا گیا ہے کہ لوگ اس کو معاشی نظام کا ایک لازمی عنصر سمجھنے لگے ہیں اور اس کے بغیر کسی معاشی سرگرمی کو ناممکن سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب وہ امت، یعنی امت مسلمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سود مٹانے کے لیے مامور کیا تھا، جس کو سود خواروں سے اعلان جنگ کرنے کا حکم دیا تھا، اب اپنی ہر معاشی اسکیم میں سود کو بنیاد بنا کر سود خوری کے بڑے بڑے ادارے قائم کر رہی ہے اور سودی نظام کو استحکام بخش رہی ہے. سودی نظام کے اسی ہماگیر استعلاء کے پیش نظر مولانا سید ابو العلیٰ مودودی نے، جن کی زندگی کا مشن ہی غیر اسلامی نظریہ اور نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہے، اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور اس کے ہر پہلو پر اس تفصیل کے ساتھ ایسی مدلل بحث کی ہے کہ کسی معقول آدمی کو اس کی حرمت و شناعت میں شبہ باقی نہ رہے. اس کتاب میں سود پر نہ صرف اسلامی نقطہ نظر سے بحث کی گئی ہے، بلکہ معاشی نقطہ نظر سے بھی یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ یہ ہر پہلو سے انسانی معاشرے کے لیے مضرت رساں اور تباہ کن ہے. اس طرح یہ کتاب اسلامی لٹریچر میں ہی نہیں، معاشی لٹریچر میں بھی ایک بیش بہا اضافہ ہے. ہمیں امید ہے کہ معاشیات سے دلچسپی رکھنے والے حضرات عموماً کالجوں، یونیورسٹیوں میں معاشیات کے طلبہ اور کاروباری حضرات خصوصاً اس کا مطالعہ کریں گے. ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب سودی نظام کے چکر سے نکلنے کے لیے حد درجہ مفید و معاون ثابت ہوگی. مینیجنگ ڈائریکٹر دیباچہ تردیب جدید. یہ کتاب میرے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو میں نے 1936 سے 1960 تک مختلف زمانوں میں سود کے موضوع پر لکھے ہیں. اس سے پہلے سود کے نام سے میری ایک کتاب دو جلدوں میں تباہ ہوئی تھی، لیکن اس کی اشاعت ایسے حالات میں ہوئی کہ مجھے نہ اسے باقاعدہ مرتب کرنے کا موقع ملا اور نہ میں اس کی ترتیب درست کر سکا. اسی لیے عام ناظرین کو چاہیے کہ اس میں کچھ کام کا مواد ملا ہو، مگر وہ منتشر صورت میں ملا۔ اب میں نے اس مواد کو دو مستقل کتابوں کی صورت میں نئے سرے سے مرتب کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات کے نام سے کچھ مدت پہلے شائع ہو چکی ہے، اب یہ دوسری کتاب سود کے نام سے ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جو اب تک میں نے اس موضوع کے متعلق لکھے ہیں۔ امید ہے کہ اس نئی صورت میں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوگی جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے آخر میں تین ضمیمیں بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ ایک ضمیمہ اس مراسلت پر مشتمل ہے جو میرے اور سید یعقوب شاہ صاحب سابق آڈیٹر جنرل حکومت پاکستان کے درمیان ہوئی تھی۔ ان میں ان لوگوں کے دلائل پوری طرح آ گئے ہیں جو شخصی حاجات کے قرض اور بار آور اغراض کے قرض میں فرق کر کے حرمت سود کے حکم کو صرف پہلی قسم کے قرضوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے جواب میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کو پڑھ کر ناظرین خود رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ان دلائل کی بنیاد پر بار آور اغراض کے قرضوں پر سود کو حلال کرنے کی کوشش کہاں تک صحیح ہے۔ دوسرا ضمیمہ میرے اس مقالے پر مشتمل ہے جو میں نے ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور کی ایک مجلس مذاکرہ میں سود کے موضوع پر پیش کیا۔ اس میں اس مسئلے کے قریب قریب تمام اہم پہلوؤں پر ایک جامع بحث ناظرین کے سامنے آ جائے گی۔ تیسرا ضمیمہ مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے دو مضامین اور میری طرف سے ان کے جواب پر مشتمل ہے۔ اس میں اگرچہ عنوان بحث یہ ہے کہ مذہب حنفی کی روح سے دار الحرب میں سود کے جواز کا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس کی صحیح تعبیر کیا ہے، لیکن اس ضمن میں اسلام کے دستوری اور بین الاقوامی قانون پر بڑی اہم بحثیں آ گئی ہیں جو معاشیات کے علاوہ قانونی مسائل سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ لاہور 30 جولائی 1960 ابو الاعلی۔ تمہید۔ عام طور پر سود کے متعلق اسلامی قانون کے احکام کو سمجھنے میں جو غلطی واقع ہو رہی ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ معاشی نظام جس کو اسلام نے قائم کیا تھا درہم برہم ہو چکا ہے، اس کے اصول و نظریات بھی دلوں سے محو ہو گئے ہیں اور ہمارے گرد و پیش کی دنیا پر ایک ایسا نظام پوری طرح حاوی ہو گیا ہے جس کی بنیاد سرمایہ داری کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت نہ صرف عملاً ہم پر محیط ہے بلکہ ہمارے دل و دماغ پر بھی اسی کے اصول و نظریات چھا گئے ہیں۔ اس لیے جب کسی معاشی مسئلے پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر وہی ہوتا ہے جو سرمایہ داری کا نقطہ نظر ہے۔ ہماری بحث و تحقیق کی ابتدا ہی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم پہلے معاشیات کے سرمایہ دارانہ نظریات اور اصولوں کو مان لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی معاشی طریقے کے جواز و عدم جواز پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی سمجھ سے کام لیا جائے تو یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ تحقیق کا یہ طریقہ اصلاً غلط ہے۔ اسلام کا نظام معیشت اپنے نظریے اور اپنے اصول میں سرمایہ داری کے نظام معیشت سے بالکل مختلف ہے۔ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، دونوں کی روح جدا جدا ہے، دونوں کے مناہج علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب اگر کسی مسئلے کے متعلق سرمایہ داری کے اصول و نظریات کو تسلیم کر کے اسلام کے معاشی احکام میں سے کسی حکم پر نظر ڈالی جائے گی تو لا محالہ یا تو وہ بالکل ہی غلط نظر آئے گا یا اس میں ایسی ترمیم کر دی جائے گی جس سے وہ اسلامی قانون کے اصول سے ہٹ کر بالکل سرمایہ داری کے قالب میں ڈھل جائے گا اور اس میں اسلامی نہ اسلامی روح باقی رہے گی، نہ اسلامی قانون کے اغراض و مقاصد اس سے حاصل ہو سکیں گے اور نہ وہ اپنے جوہر میں حقیقتاً ایک اسلامی حکم ہوگا۔ یہی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے سود کے معاملے میں ہمارے جدید معاشی مفکرین اسلامی احکام کو سمجھنے اور ان کے اغراض و مصالح کا ادراک کرنے میں ٹھوکروں پر ٹھوکرے کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسروں سے یہ نہیں جانتے کہ اسلام کا معاشی نظام کن اصولوں پر قائم کیا گیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی روح کیا ہے، سود کو اس نے کیوں حرام قرار دیا ہے، سودی لین دین کے مختلف اشکال میں علت حرمت کیا شے ہے اور جن معاملات میں یہ علت پائی جاتی ہے ان کو اسلامی نظام معیشت میں کھپا دینے سے کیا قباحت واقع ہوتی ہے۔ ان تمام اساسی امور سے بیگانہ ہو کر جب وہ کلیتاً سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے سود کے متعلق اسلامی قانون پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو در حقیقت سود کی حرمت کے لیے کوئی دلیل ہی ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ سود تو سرمایہ داری کی جان اور اس کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر سرمایہ داری کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا، اور کسی ایسے نظام میں معاشی کا سود سے خالی ہونا غیر ممکن ہے جس کی عمارت سرمایہ داری کے اصولوں پر قائم ہو. لیکن مشکل یہ ہے کہ علمی اور عملی حیثیت سے یہ حضرات اسلام سے منحرف ہو چکنے کے باوجود اعتقادی حیثیت سے بدستور اس کے پیروں ہیں اور قصدن اس کے دائرے سے نکلنا نہیں چاہتے. اس لیے عقیدے کی بندش تو ان کو مجبور کرتی ہے کہ سود کی حرمت سے انکار نہ کریں، مگر ان کا علم اور عمل ان کو مجبور کرتا ہے کہ سود کے متعلق اسلامی احکام کی بندشوں کو توڑ دیں. دل و دماغ کی یہ کشمکش ایک مدت سے جاری ہے، اور اب اس میں مصالحت کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ اسلامی احکام کی تعبیر اس طرح کی جائے کہ سود ایک اس میں بے مسمہ ہونے کی حیثیت سے تو بدستور حرام کا حرام ہی رہے، مگر نظام سرمایہ داری میں اس کے جتنے مسمہ پائے جاتے ہیں وہ قریب قریب حلال ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ جس چیز کے خلاف ان کو سرمایہ داری کے اصولوں سے کوئی دلیل ہاتھ آتی ہے تو وہ مہاجنی سود ہے، لیکن اس کو بھی کلیتاً مسدود کرنے کی کوئی وجہ وہ نہیں پاتے. ان کے نزدیک ضرورت صرف اس کی تجدید کی ہے، اور اس سے ان کی یہ مراد ہے کہ سود کی فی صدی شرح ناقابل ادا نہ ہو، اور کسی حال میں سود در سود اضعافاً مضاعفاً تک نوبت نہ پہنچے. یہ ایک دھوکہ ہے جس میں یہ حضرات بغیر سمجھے بوجھے مبتلا ہو گئے ہیں. بیک وقت دو مخالف سمتوں میں سفر کرنے والی کشتیوں میں سوار ہونا کسی مرد عاقل کا کام نہیں ہو سکتا. اگر بے خبری کی وجہ سے اس نے ایسا کیا بھی ہو تو ہوشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی اس کو اپنی غلطی پر متنبہ ہو وہ اپنے لیے دونوں کشتیوں میں سے ایک کو پسند کر کے دوسری کشتی سے فوراً پاؤں کھینچ لے. سود کے حلال و حرام ہونے کی بحث اور اس کی حدود کی تعین تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اسلامی نظام معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے اصولوں اور روحی فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور قرآن و حدیث کے احکام پر غور کر کے ان اصول و قواعد سے باخبر ہو جائیں جن پر اسلام نے سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان ایک متوسط نظام معیشت قائم کیا ہے. اس تحقیق سے آپ پر خود بخود منکشف ہو جائے گا کہ اسلام جس ڈھنگ پر انسان کے معاشی نظام کی تنظیم کرتا ہے اس میں صرف یہی نہیں کہ سود کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ سرے سے اس نظریے اور اس ذہنیت اور ان معاشی حالات ہی کا استحصال کر دیتا ہے جن کی وجہ سے سودی معاملات کی مختلف صورتیں وجود میں آتی ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے ناگزیر ہوگا کہ دو راہوں میں سے ایک راہ کا انتخاب کر لیں. ایک راہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصول معیشت کو رد کر کے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے اصولوں پر ایمان لے آئیں. اس صورت میں آپ کو اسلام کے اصول اور احکام میں ترمیم کرنے کی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑے گی، بلکہ آپ کے لیے سیدھا اور صاف راستہ یہ ہوگا کہ اس کے اتباع سے انکار کر دیں. دوسری راہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصول معاشی کو صحیح سمجھیں اور سود کو اس کی تمام صورتوں کے ساتھ اعلیٰ وجہ البصیرت حرام جانیں، مگر سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں گھر جانے کے باعث آپ اپنے آپ کو اس حرام چیز سے محفوظ رکھنے سے قاصر ہیں. اس صورت میں آپ سود کھانا اور کھلانا چاہیں تو کھائیے اور کھلائیے، کیونکہ ہر گناہ کرنے کا آپ کو اختیار حاصل ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جرات آپ کبھی نہیں کر سکتے کہ سود کو حلال کر کے کھائیں یا کھلائیں اور اپنے ضمیر پر سے عقل حرام کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے اس چیز کو پاک کرنے کی کوشش کریں جس کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک قرار دیا ہے. ایک شخص حق رکھتا ہے کہ اعلانیہ اسلام کے قانون کو رد کر کے کسی دوسرے قانون کی پیروی اختیار کر لے، اور بدرجہ آخر یہ حق بھی اس کو حاصل ہے کہ اسلامی قانون کے اقتدار کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ماتحت ایک گناہگار بندہ بن کر رہنا پسند کرے یا نامساعد حالات میں مجبوراً ایسا بن جائے. لیکن کسی حال میں یہ حق تو کسی کو بھی نہیں پہنچتا کہ اسلامی قانون کو جس غیر اسلامی قانون سے چاہے بدل دے اور پھر دعویٰ کرے کہ بدلا ہوا قانون ہی دراصل اسلام کا قانون ہے. اس تمہید کے بعد ہم ان مباحث کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے. اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت کا اصولی فرق. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو مختصراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جو معاشی نظام اب تک پیدا ہوئے ہیں ان کے درمیان اصولی فرق کیا ہے، اور اس فرق سے مالی و معاشی معاملات کی نوعیتوں میں کیا تغیرات واقع ہوئے ہیں. جزئی اختلافات سے قطع نظر کر کے ہم دنیا کے معاشی نظاموں کو تین بڑی قسموں پر تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ جو سرمایہ داری نظام کہلاتا ہے، دوسرا وہ جسے اشتراکیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور تیسرا وہ جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس باب میں ہم ان تینوں کے اصول کا خلاصہ بیان کریں گے۔ نظام سرمایہ داری کی بنیاد جس نظریے پر قائم ہے وہ صاف اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے مال کا تنہا مالک ہے، اس کی کمائی میں کسی کا کوئی حق نہیں، اس کو پورا اختیار ہے کہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جس قدر وسائل ثروت اس کے قابو میں آئے ان کو روک رکھے، اور اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر ان کو صرف کرنے سے انکار کر دے۔ یہ نظریہ اس خود غرضی سے شروع ہوتا ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے، اور آخر کار اس انتہائی خود غرضی تک پہنچ جاتا ہے جو انسان کی تمام ان صفات کو دبا دیتی ہیں جن کا وجود انسانی جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اگر اخلاقی نقطہ نظر کو چھوڑ کر خالص معاشی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس نظریے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم ثروت کا توازن بگڑ جائے، وسائل ثروت رفتہ رفتہ سمٹ کر ایک زیادہ خوش قسمت یا زیادہ ہوشیار طبقے کے پاس جمع ہو جائیں، اور سوسائٹی عملاً دو طبقوں میں تقسیم ہو جائے، ایک مالدار اور دوسرا نادار۔ مالدار طبقہ تمام وسائل ثروت پر قابض و متصرف ہو کر ان کو محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے، اور اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں سوسائٹی کے مجموعی مفاد کو جس طرح چاہے قربان کر دے۔ رہا نادار طبقہ، تو اس کے لیے وسائل ثروت میں سے حصہ پانے کا کوئی موقع نہ ہو، الا یہ کہ وہ سرمایہ دار کے مفاد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے زندگی بسر کرنے کا کم سے کم سامان حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی نظام معیشت ایک طرف سے ساہوکار، کارخانہ دار اور زمیندار ہی پیدا کرے گا، اور دوسری طرف مزدور، کسان اور قرض دار۔ ایسے نظام کی عین فطرت اس بات کی متقاضی ہے کہ سوسائٹی میں ہمدردی اور امداد باہمی کی اسپرٹ مفقود ہو، ہر شخص بالکل یا اپنے ذاتی وسائل سے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہو، محتاج کے لیے معیشت کا دائرہ تنگ ہو جائے، سوسائٹی کا ہر فرد بقائے حیات کے لیے دوسرے افراد کے مقابلے میں معاندانہ جد و جہد کرے، زیادہ سے زیادہ وسائل ثروت پر قابو پانے کی کوشش کرے، اپنے مفاد کے لیے ان کو روک رکھے، اور صرف از دیا ثروت کے لیے انہیں استعمال کرے۔ پھر جو لوگ اس جدوجہد میں ناکام ہوں یا اس میں حصہ لینے کی قوت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو، وہ بھیک بھی مانگے تو ان کو بآسانی نہ مل سکے، کسی دل میں ان کے لیے رحم نہ ہو، کوئی ہاتھ ان کی مدد کے لیے نہ بڑھے، یا تو وہ خودکشی کر کے زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کریں، یا پھر جرائم اور بے حیائی کے ذلیل طریقوں سے پیٹ پالنے پر مجبور ہو جائیں۔ سرمایہ داروں کے اس نظام میں ناگزیر ہے کہ لوگوں کا میلان روپیہ جمع کرنے کی طرف ہو، اور وہ اس کو صرف نفع بخش اغراض کے لیے استعمال کرنے کی سعی کریں۔ مشترک سرمایہ کی کمپنیاں قائم کی جائیں، بینک کھولے جائیں، پروویڈنٹ فنڈ قائم ہو، انشورنس کمپنیاں بنائی جائیں، امداد باہمی کی جمعیتیں مرتب کی جائیں، اور ان تمام مختلف معاشی تدبیروں میں ایک ہی روح کام کرے، یعنی روپے سے مزید روپیہ پیدا کرنا، خواہ وہ تجارتی لین دین کے ذریعے سے ہو یا سود کے ذریعے سے۔ سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے سود اور تجارتی لین دین کے درمیان کوئی جوہری فرق نہیں، اس لیے نظام سرمایہ داری میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف خلط ملط ہو جاتے ہیں بلکہ کاروبار کی ساخت میں ان کی حیثیت تانے بانے کی سی ہوتی ہے۔ ان کے ہاں تجارت کے لیے سود در سود کے لیے تجارت لازم و ملزوم ہے، کسی کو دوسرے کے بغیر فروغ نہیں ہو سکتا، سود نہ ہو تو سرمایہ داری کا تارو پود بکھر جائے۔ نظام اشتراکی، سرمایہ داری کے عین مقابل ایک دوسرا نظام معیشت ہے جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ تمام وسائل ثروت سوسائٹی کے درمیان مشترک ہیں، اس لیے افراد کو فردن فردن ان پر مالکانہ قبضہ کرنے اور اپنے حسب منشا ان میں تصرف کرنے اور ان کے منافع سے تنہا متمتع ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اشخاص کو جو کچھ ملے گا وہ محض ان کی خدمات کا معاوضہ ہوگا جو سوسائٹی کے مشترک مفاد کے لیے وہ انجام دیں گے۔ سوسائٹی ان کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرے گی اور وہ اس کے بدلے میں کام کیا کریں گے۔ یہ نظریہ ایک دوسرے ڈھنگ پر معیشت کی تنظیم کرتا ہے جو بنیادی طور پر نظام سرمایہ داری سے مختلف ہے۔ اس تنظیم میں سرے سے ملکیت شخصی ہی کا وجود نہیں، پھر کہاں اس کی گنجائش کہ کوئی روپیہ جمع کرے اور اس کو بطور خود کاروبار میں لگائے۔ یہاں چونکہ نظریے اور اصول میں اختلاف ہو گیا ہے، اس لیے مناہج ہی بدل گئے ہیں۔ نظام سرمایہ داری کا کارخانہ، بینکنگ، انشورنس، شرکت ہائے اسامی یعنی جوائنٹ اسٹاک کمپنیز اور ایسے ہی دوسرے اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن اشتراکیت کی ساخت اور اس کے معاشی معاملات میں نہ ان اداروں کی گنجائش ہے نہ ضرورت۔ سرمایہ داری کے مزاج سے سود کو جتنی گہری مناسبت ہے، اشتراکیت کے مزاج سے اس کو اتنی ہی زیادہ شدید ناموافقت ہے۔ اشتراکیت اس چیز کی بنیاد ہی کو مسمار کر دیتی ہے کہ جس کی بنا پر ایک شخص سود لیتا اور دوسرا شخص سود دیتا ہے، اس کے اصول کسی شکل اور کسی حیثیت میں بھی سود کو جائز نہیں رکھتے، اور جو شخص ان اصولوں پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ممکن نہیں کہ بیک وقت اشتراکی بھی ہو اور سودی لین دین بھی کرے۔ واضح رہے کہ یہاں ہم خالص نظریے سے بحث کر رہے ہیں، ورنہ عملاً اشتراکی نظام نے روس میں بہت سی پلٹیاں کھائی ہیں اور اپنے انتہا پسندانہ نظریات کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو کر وہ سرمایہ داری کے مختلف طریقوں کی طرف اوت کرتا چلا گیا ہے۔ چنانچہ اب وہاں ان لوگوں کے لیے جو اپنی ضروریات سے زیادہ معاوضے پاتے ہیں، یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اپنی زائد از ضرورت آمدنی کو جمع کر کے اسے بینک میں رکھیں اور سود پائیں۔ اشتراکیت اور سرمایہ داری ایک دوسرے کے خلاف دو انتہائی نقطوں پر ہیں۔ سرمایہ داری افراد کو ان کے فطری حقوق ضرور دیتی ہے، مگر اس کے اصول و نظریات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو افراد کو جماعت کے مشترک مفاد کی خدمت کے لیے آمادہ کرنے والی اور تاحد ضرورت اس پر مجبور کرنے والی ہو، بلکہ در حقیقت وہ افراد میں ایک ایسی خودغرضانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے جس سے ہر شخص اپنے شخصی مفاد کے لیے جماعت کے خلاف عملاً جنگ کرتا ہے، اور اس جنگ کی بدولت تقسیم ثروت کا توازن بالکل بگڑ جاتا ہے۔ ایک طرف چند خوش نصیب افراد پوری جماعت کے ساتھ وسائل ثروت کو سمیٹ کر لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور اپنے سرمایہ کی قوت سے مزید دولت کھینچتے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف جمہور کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور دولت کی تقسیم میں ان کا حصہ گھٹتے گھٹتے بمنزلہ صفر رہ جاتا ہے۔ ابتدا میں سرمایہ داروں کی دولت اپنے شاندار مظاہرے سے تمدن میں ایک دل فریب چمک دمک تو ضرور پیدا کر دیتی ہے، مگر دولت کی غیر متوازن تقسیم کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ معاشی دنیا کے جسم میں دوران خون بند ہو جائے، جسم کے اکثر حصے قلت خون کی وجہ سے سوکھ کر تباہ ہو جاتے ہیں اور اعضائے رئیسہ کو خون کا غیر معمولی اجتماع تباہ کر دیتا ہے۔ اشتراکیت اس خرابی کا علاج کرنا چاہتی ہے، مگر وہ ایک صحیح مقصد کے لیے غلط راستہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا مقصد تقسیم ثروت میں توازن قائم کرنا ہے، اور یہ بلا شبہ صحیح مقصد ہے، مگر اس کے لیے وہ ذریعہ ایسا اختیار کرتی ہے جو در حقیقت انسانی فطرت سے جنگ ہے۔ افراد کو شخصی ملکیت سے محروم کر کے بالکل جماعت کا خادم بنا دینا نہ صرف معیشت کے لیے تباہ کن ہے، بلکہ زیادہ وسیع پیمانے پر انسان کی پوری تمدنی زندگی کے لیے مہلک ہے، کیونکہ یہ چیز معاشی کاروبار اور نظام تمدن سے اس کی روح رواں، اس کی اصلی قوت محرکہ کو نکال دیتی ہے۔ تمدن و معیشت میں انسان کو جو چیز اپنی انتہائی قوت کے ساتھ صحیح عمل کرنے پر ابھارتی ہے، وہ دراصل اس کا ذاتی مفاد ہے۔ اشتراکیت کو نظری طور پر ابتدان اس حقیقت سے انکار تھا کہ بلکہ اس کے انتہا پسند فلسفی تو یہاں تک کہہ گزرے کہ انسان اپنے اندر کسی قسم کے پیدائشی رجحانات نہیں رکھتا، سب کچھ ماحول کی پیداوار ہے، اور تعلیم و تربیت سے ہم افراد میں وہ اجتماعی ذہنیت پیدا کر سکتے ہیں، یعنی سوشل مائنڈ سیٹ پیدا کر سکتے ہیں جو خود غرضانہ رجحانات سے خالی ہو، مگر تجربے نے اشتراکی حضرات کی اس غلط فہمی کو آخر کار رفع کر دیا ہے۔ اب روس میں کارکنوں کو عمل پر ابھارنے کے لیے ان کے ذاتی مفاد سے اپیل کرنے کی نت نئی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ انسان کی فطری خودغرضی ہے جس کو کوئی منطق اس کے دل و دماغ کے ریشوں سے نکال نہیں سکتی۔ غیر معمولی افراد کو چھوڑ کر ایک اوسط درجے کا آدمی اپنے دماغ اور دل اور دماغ اور دست و بازو کی تمام طاقتیں صرف सिर्फ इसी काम में खर्च करता है और कर सकता है जिससे उसको खुद अपने मफाद के लिए जाती दिलचस्पी होती है। अगर सिरे से ये दिलचस्पी ही बाकी न रहे और उसको मालूम हो कि उसके लिए फवायद व मुनाफे की जो हद मुकर्रर की गई है उससे बढ़कर वो अपनी जिद्दोजहद से कुछ भी हासिल न कर सकेगा, तो उसके कवाए फिक्र व अमल ठिटर कर रह जाएंगे और वो महज एक मजदूर की तरह काम करेगा जिसको अपने काम से बकदर उजरत ही दिलचस्पी होती है। ये तो इस तरह के निजाम का बातनी पहलू है। इसका खारजी और अमली पहलू ये है कि वो सरमायादार अफराद का खात्मा करके एक बहुत बड़े सरमायादार को वजूद में लाता है, यानी इस तरह की हुकूमत। ये बड़ा सरमायादार लतीफ इंसानी जज्बात की इस अकल कलील मकदार से भी खाली होता है जो सरमायादार अफराद में पाई जाती है। वो बिल्कुल एक मशीन की तरह पूरे इस्तबदाद के साथ उनके दरमियान असबाब हयात तकसीम करता है। उसके पास न हमदर्दी है न कद्र एतराफ। वो इंसानों से इंसानों की तरह काम नहीं लेता बल्कि मशीन के कुल पुर्जों की तरह काम लेता है और उनसे फिक्र और राय और अमल की आजादी बिल्कुल सल्ब कर लेता है। इस शदीद इस्तबदाद के बगैर निजाम इश्तराकी न कायम हो सकता है न कायम रह सकता है, क्योंकि अफराद की एक फितरत इस निजाम के खिलाफ हर वक्त आमादाय बगावत रहती है। अगर इनको दायमन इस्तबदाद के आहनी पंजे में जकड़ कर न रखा जाए तो वो इस तरह की निजाम को देखते देखते ही मुंतशिर कर दें। यही वजह है कि आज रूस की सोवियत गवर्नमेंट दुनिया की हुकूमतों में सबसे ज्यादा मुस्तबदिद और जाबिर हुकूमत है। अपनी रैयत को उसने ऐसे सख्त आहनी शिकंजे में जकड़ रखा है जिसकी मिसाल दुनिया में किसी शख्सी या जमहूरी हुकूमत में नहीं मिलती। इसका ये जबर इस्तबदाद कुछ इस वजह से नहीं है कि महज बख्त और इत्तफाक ने स्टालिन जैसे डिक्टेटर को पैदा कर दिया है, बल्कि दरहकीकत इश्तराकियत का मिजाज ही एक शदीद तरीन डिक्टेटरशिप का मुतकाजी है। निजाम इस्लामी। इस्लाम इन दो मुतजाद मुआशी निजामों के दरमियान एक मुतदिल निजाम कायम कर रखता है जिसका असल उसूल ये है कि अब फर्द को उसके पूरे पूरे शख्सी और फितरी हुकूक भी दिए जाएं और उसके साथ तकसीम सरवत का तवाजुन भी ना बिगड़ने दिया जाए। एक तरफ वो फर्द को शख्सी मिल्कियत का हक और अपने माल में तसरुफ करने के इख्तियारात देता है, दूसरी तरफ वो इन सब हुकूक और इख्तियारात पर बातिन राह के राह से कुछ इखलाकी पाबंदियां और जाहिर की राह से कुछ ऐसी कानूनी पाबंदियां आयद कर देता है जिनका मकसद ये है कि किसी जगह वसाइल सरवत का गैर मामूली इस्तेमाल ना हो सके। सरवत और उसके वसाइल हमेशा गर्दिश करते रहें और गर्दिश ऐसी हो कि जमात के हर फर्द को उसका मुतनासिब हिस्सा मिल सके। इस मकसद के लिए इसने मईशत की तंजीम एक ढंग पर की है जो अपनी रूह अपने उसूल और अपने तरीक़ाकार के एतबार से सरमायादारी और इश्तराकियत दोनों से मुख्तलिफ है। इस्लाम का मुआशी नजरिया मुख्तसर अल्फाज में यह है कि मुआशी निजाम में हर हर फर्द का शख्सी मफाद और तमाम अफराद का इज्तमाई मफाद एक दूसरे के साथ गहरा रब्त रखता है, इसलिए दोनों में मजाहमत के बजाय मवाफकत और मुआविनत होनी चाहिए। फर्द अगर इज्तमाई मफाद के खिलाफ जद्दोजहद करके जमात की दौलत अपने पास समेट ले और इसको जमा रखने या खर्च करने में महज अपने जाती मफाद को मलहूज रखे तो ये सिर्फ जमात ही के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि माले कार में उसके नुकसानात खुद उस शख्स की अपनी जात की तरफ भी ऊद करते हैं। इसी तरह अगर जमात का निजाम ऐसा हो कि वो इज्तमाई मफाद के लिए अफराद के शख्सी मफाद को कुर्बान कर दे तो इसमें सिर्फ अफराद ही का नुकसान नहीं है बल्कि आले कार में जमात का भी नुकसान है। बस फर्द की बेहतरी इसी में है कि जमात खुशहाल हो और जमात की बेहतरी इसमें है कि अफराद खुशहाल हो, और दोनों की खुशहाली इस पर मौकूफ है कि अफराद में खुद गर्जी और हमदर्दी का सही तनासुब कायम हो। हर शख्स अपने जाती फायदे के लिए जद्दोजहद करे मगर इस तरह कि इसमें दूसरों का नुकसान न हो। हर शख्स जितना कमा सके कमाए मगर उसकी कमाई में दूसरों का हक भी हो। हर शख्स दूसरों से खुद भी नफा हासिल करे और दूसरों को भी नफा पहुंचाए। मुनाफे की इस तकसीम और दौलत की इस गर्दिश को जारी रखने के लिए महज अफराद के बातिन में चंद इखलाकी औसाफ पैदा कर देना काफी नहीं है बल्कि इसके साथ जमात का कानून भी ऐसा होना चाहिए जो माल के इक्तसाब और खर्च दोनों की सही तंजीम कर दे। इसके मातहत किसी को मुजरत रिसा तरीकों से दौलत कमाने का हक न हो اور جو دولت جائز ذرائع سے کمائی جائے وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ صرف ہو اور زیادہ سے زیادہ گردش کرے. اس نظریے پر جس نظم معیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کا مقصد نہ تو یہ ہے کہ چند افراد کروڑپتی بن جائیں اور باقی تمام لوگ فاقے کریں, اور نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کروڑپتی نہ بن سکے اور جبرن سب کو ان کے فطری تفاوت کے باوجود ایک حال میں کر دیا جائے. ان دونوں انتہاؤں کے بین بین اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد کی معاشی ضروریات پوری ہوں. اگر ہر شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی فطری حد کے اندر رہ کر اکتساب مال کی کوشش کرے اور پھر اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں کفایت شعاری اور امداد باہمی کو ملحوظ رکھے تو سوسائٹی میں وہ معاشی ناہمواری پیدا نہیں ہو سکتی جو سرمایہ داری کے نظام میں پائی جاتی ہے, کیونکہ اس قسم کا طرز معیشت اگرچہ کسی کو کروڑپتی بننے سے نہیں روکتا مگر اس کے ماتحت یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کروڑپتی کی دولت اس کے ہزاروں ابنائے نو کی فاقہ کشی کا نتیجہ ہو. دوسری طرف یہ طرز معیشت تمام افراد کو خدا کی پیدا کی ہوئی دولت میں سے حصہ ضرور دلانا چاہتا ہے مگر ایسی مصنوعی بندشیں لگانا جائز نہیں رکھتا جن کی وجہ سے کوئی شخص اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اکتساب مال نہ کر سکتا ہو. پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے.